نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج جو میرا موضوع ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، رسولوں کا انکار کیا ہے، آخرت کا انکار کیا ہے، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکا، اور چاہے وہ کافر ہو فاسق ہو لیکن وہ اس حقیقت کو مانتا ہے، اور وہ حقیقت ہے موت. ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کے حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اصل میں آپ غور کریں تو تین طرح کی ایمانیات ہیں جن کا درس اسلام دیتا ہے. سب سے پہلے تو ہے ایمان باللہ، جو اصل ایمان ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے اور پھر اللہ کے حقوق ادا کرے. اسی میں حقوق والے بات بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے بندوں کے حقوق ہم پر ہیں. اسی طرح دوسرا قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ہے ایمان برسالت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کے سلسلے کو ختم مان لینا، یہ ایمان برسالت ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. یہودی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں. فرق کہاں پر آتا ہے؟ وہ رسالت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر آتا ہے. تو مسلمان وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو مانے. لیکن آپ غور کیجئے ایمان بالآخرت کے بارے میں، یہ وہ ایمان ہے جو ہمارے عمل کو درست رکھنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر واقعی آخرت کا یقین ہے تو انسان کا عمل درست ہوگا، لیکن اگر آخرت کا یقین نہیں ہے کہ موت آنی ہے اور موت کے بعد ایک دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور پھر جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، اور پھر یا تو پھر وہاں پر اگر اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، نیک اعمال کا بدلہ بھاری ہوگا، تو ہمیشہ ہمیشہ کی نیکی راحتیں ہیں نعمتیں، ورنہ پھر آخرت میں اس کے برعکس ایک عذاب کا سلسلہ ہے. تو اسے کہتے ہیں ایمان بالآخرت، اور اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے موت سے اور موت کا یقین سے. تو انشاءاللہ اسی موضوع پر آج بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 2، فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس اللہ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کرتے ہیں. تو اصل میں وجہ ہے امتحان، اور یہ میں اور آپ کمرہ امتحان میں ہیں، اور یہ زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات جسے اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی، اور نعمتیں تو اتنی ہیں کہ قرآن دو جگہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو بہرحال لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ ہم کمرہ امتحان میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو یہ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہو رہی ہے اس کا دار و مدار اس زندگی کے اعمال پر ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ کیسے اعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ امتحان مزید سخت سے سخت ہو رہا ہے جیسے کہ جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور گلیمر بڑھتا جا رہا ہے. اب ہمارے لیے مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت اللہ اس کے رسول دین کی ہے یا جن دنیا کی عارضی نعمتوں کی. اسی سورہ کہف آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، کہ بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زیب و زینت بنایا. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دنیا اس کی تمام نعمتیں یہ ذریعہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو موضوع ہے ہمارا موت، اس کے حوالے سے قرآن چند باتیں بیان کرتا ہے. پہلی بات جو قرآن ہمیں بار بار بتاتے ہیں وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 187 بلکہ 185، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکر رہنا ہے، تو جو بھی جاندار ہے وہ بالآخر موت سے ہمکنار ہو کر رہے گا، کوئی بھی موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا تمہارے اعمال کا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن جس کامیابی کا نقشہ کھینچتا ہے وہ یہ کہ آدمی سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے، جو شخص بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں داخل کر دیا گیا قرآن کی نظر میں ناکام انسان، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا غصہ دیکھ لیا۔ دراصل میں کامیاب تو وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے بچا لیا جائے اور براہ راست جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ احادیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بالآخر اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جہنم بہت بری جگہ، خواہ وہ زیادہ دیر کا ٹھہرنا ہو وہاں یا تھوڑی دیر کا ٹھہرنا ہو۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان اور اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آگے پھر سورہ آل عمران کی اسی آیت میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ دھوکہ کیا ہے زندگی کا؟ کہ آدمی اس دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ اللہ سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے اور اسی کو حقیقت سمجھنے لگے، یہاں کے دو پیسے کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنے لگے اور یہاں کے تھوڑے سے نقصان کو اصل نقصان سمجھنے لگے۔ تو اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو یہی دنیا کا دھوکا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ تو آج کل معاملہ یہی ہے کہ روزگار، تجارت، پیسہ، اس کی اتنی پریشانی راحت ہے کہ سارا سوچ وچار اور سارا جمع خرچ، تمام تگو دو وہ اسی کے لیے رہ گئی، اور زندگی کا حاصل کیا بن گیا ہے؟ چند ٹکے کما لینا، کچھ پیسے جمع کر دینا، اور اس میں ہم اللہ سے بھی غافل ہیں، آخرت سے بھی غافل ہیں، دین کے تقاضوں سے بھی غافل ہیں۔ تو اگر یہ غفلت چھا گئی ہے تو یہی اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دنیا کا دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات موت کے بارے میں بیان ہوئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے بالآخر موت کا مزہ چکر رہنا ہے۔ دوسری حقیقت یہ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں بیان کی گئی، فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو آدمی اگر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کی ہے اور اب ایسے بنکرز بننے لگے ہیں جو میزائل پروف بنکرز ہیں، یعنی وہاں جا کر اگر میزائل بھی لگے تو وہ اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کرتا، فولاد اندر ڈالی ہوئی ہے، لوہا ڈالا ہوا ہے، لیکن کتنا بھی مضبوط قلعہ آدمی بنا لے، باقی شاید انسانوں سے بچ جائے، میزائلوں سے بچ جائے، بم سے بچ جائے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لگی، اور موت سے جو ہے وہ کوئی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی۔ یہ دوسری حقیقت ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح تیسری بات جو قرآن کہتا ہے، اور یہ سورہ منافقون کی آخری آیت میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا، فرمایا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی انسان کو مہلت نہیں دیتے جبکہ اس کے موت کا وقت آ جاتا۔ تو فرمایا کہ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ آدمی غافل رہتا ہے، اور خدا نہ خواستہ موت کا وقت آ گیا تو چاہے ہم کتنے بھی ہاتھ جوڑیں، کتنی بھی التجائیں کریں، اور موت کے فرشتے سے چاہے کتنے ہی گڑگڑائیں کہ بھئی ایک منٹ دے دو، میں ایک چیک کی کاٹ دوں دین کے نام کا، یا فلاں کا آپ مارا ہے اس کو آپ لوٹا دو، یا کم سے کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے گناہوں پر دو آنسو ہی تک کالوں، لیکن یہ مہلت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لحظہ بھر بھی اسے مہلت نہیں دی جاتی، تو ابھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی موت کے فرشتوں کو ہمارے سروں پر سوار نہیں کیا، لیکن یہ موقع کب تک ہے مجھے آپ کو نہیں معلوم، पता नहीं इस मस्जिद से हम बाहर निकल भी सके ना निकल सके, अगली सांस ले भी सके ना ले सके, इसलिए हमें चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें और जो साबका जिंदगी में गफलत हो गई है, गुनाह हो गया, उन पर माफी मांगे। तौबा एक इतना बड़ा अल्लाह ताला ने हमें हथियार दे दिया है कि बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए बहुत बड़ा मौका कि अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा करें, चाहे सारी जिंदगी गुनाहों में क्यों ना गुजर गई हो और एक तवील उम्र अल्लाह की नाफरमानी में क्यों ना कट गई हो, फिर भी अफसोस नहीं है, यानी फिर भी मायूसी नहीं है। अफसोस तो खैर होना चाहिए लेकिन मायूसी नहीं है, क्योंकि अभी भी अल्लाह ने एक रास्ता खोला है, वो है तौबा का रास्ता। और आदमी सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला तमाम जिंदगी के गुनाह माफ फरमा देते हैं। अलबत्ता तौबा की शराइत है, पहली शर्त यह है कि गुनाह को तर्क कर दे, और ये नहीं तौबा होती कि आदमी फिल्म देखता जा रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह भी गिराता जा रहा है। तो पहली शर्त यह है कि गुनाह से तायब हो, उसे तर्क करें। तो दूसरी शर्त यह है कि गुनाह पर नदामत हो, दिल में अफसोस हो कि मैंने अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ा और अल्लाह को नाराज किया। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा इस गुनाह को दोबारा ना करने का इरादा हो। और हदीस में आता है इन शराइत के साथ जब भी बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा जरूर कबूल फरमाता, और ख्वा 70 मरतबा दिल में गुनाह करके तौबा करता रहे तो अल्लाह माफ करने से नहीं थकते, हम बंदा तौबा करने से थक जाता है अलहदा बात। तो इसी तरह अगर किसी और का हक मारा है तो तौबा की एक और जो है वो शर्त है कि उसका हक अदा करे, या हक अदा नहीं कर सकता तो कम से कम उससे माफी मांगे। तो बहरहाल ये हमारे लिए मायूसी का कोई मामला नहीं, अगर गफलत का वक्त गुजरा तो अभी भी तौबा करके इस्लाह का दरवाजा खुला। मजीद कुरान एक लिटमस टेस्ट देता है कि मैं और आप मौत के लिए तैयार हैं या नहीं, वरना अल्लामा इक़बाल ने तो फरमाया था निशान मर्द मोमिन बातु गोयम चुमर गायक तबस्सुम भर लगे उस, तो मैं मर्द मोमिन की मिसाल बताऊं, जब मौत आती है तो उसके लबों पर मुस्कुराहट तारी हो जाती। तो असल में एक मोमिन के लिए तो ये दुनिया एक जेल खाना है, यहाँ बड़ी पाबंदी है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कमा सकते वहां नहीं खर्च कर सकते, तो यहाँ तो वो एक जेल खाने की तरह रह रहा होता। अब मौत उसे अपने महबूब से जो है वो करीब जाने का एक पैगाम लेकर आती और उसके लिए पाबंदियों को तोड़ने का जरिया बन जाती है, उसके लिए खुशी और हमेशा हमेशा की राहतों का पैगाम होता है। इसलिए एक मोमिन तो मौत के आने पर खुश होता है, लेकिन मुझे आपको अपना सोचना चाहिए कि अगर मौत अभी इसी वक्त आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। और ये लिटमस टेस्ट है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह जुमा की आयात में फरमाया, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फतमन्नहुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। अब पस मंजर में वाकया यहूद का है कि उनका दावा ये था कि हम अल्लाह के महबूब हैं उसके बेटे हैं, तो फिर कहा जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह के इतने ही महबूब और चाहिए हो तो फिर मौत की तमन्ना करो अगर तुम वाकई सच्चे। और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वला यतमन्नौनहु अबदा, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वजह क्या है? बिमा कद्दमत अयदीहिम, बसबब उन आमाल के जो इनके हाथों ने आगे भेजा। तो उन्हें खूब पता है कि हमने क्या कमाई की आखिरत की, और उन्हें पता है कि यहाँ बंद होगी और वहां जो है वो सजा शुरू हो जाएगी, इसलिए मौत से खौफ ज्यादा है। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं कि अगर आप मौत का जिक्र करें तो वो कहते हैं मौली साहब कोई और मौजू निकाले, क्या आप फिर वक्त डराते रहते हैं, कोई जो है हमें बशारतें दें और कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, यानी मौत की बात बुरी बात है। तो बात यह है कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, और हमारी आंखें बंद कर लेने से मामला ऐसा नहीं है कि बिल्ली हट जाएगी, वो तो कबूतर है जो बिल्ली को देख के आंख बंद करता है और समझता खतरा टल गया। तो ये खतरा उसी वक्त टलेगा जब हम इसके लिए तैयारी करेंगे। अब चंद आयात मैं चाहता हूं कि आपके सामने सूरह हदीद की रख दूं, इसमें पुलिस सिरात का एक सफर है जिसका नक्शा खींचा जा रहा है। ये याद रखिए कि दुनिया में जिसने भी कलमा पढ़ा वो मुसलमान कहलाता है, लेकिन क़यामत के दिन पता चलेगा कि इन मुसलमानों में से मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। जिसने वाकई दिल में यकीन किया और कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारी वो मोमिन होंगे, और अल्लाह ताला उन्हें दो तरह का नूर देगा, जिक्र आ रहे हैं आगे। और जो मुनाफिक है दुनिया में तो मुसलमान कहलाते थे लेकिन आखिरत में वो नूर से महरूम होंगे। चुनाची सूरह हदीद की आयत नंबर 12 में जो है बयान हो रहा है यौम तरल मोमिनीना वल मोमिनात, और उस दिन आप देखेंगे मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को यसा नूरोम बैना अयदीहिम वबिया ईमानिहिम, उनका नूर दौड़ता होगा उनके सामने भी और उनकी दाई तरफ भी, सामने ईमान का नूर होगा, ईमान का जो मंबा सचमा है वो कल्ब है वो दिल है, और ये सामने की तरफ ईमान की रोशनी होगी, और दाई तरफ से मुराद नेक आमाल, تو نیک اعمال کا بھی نور ہوگا جو ان مومنین کو حاصل ہوگا, اور ان سے کہا جائے گا بشرا کو مل جاؤ, خوشخبری ہے تمہارے لیے آج, جنات ان تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات کی جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, یعنی ریزیڈینشیل گارڈنز ہوں گے جس میں ان کی من پسند نعمتیں جو ہے موجود ہوں گی. فرمایا خالدین فیہا, وہ ان میں چند سالوں نہیں رہیں گے بلکہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک ھو الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی, اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب حقیقی ایمان, دل والا ایمان ہمیں حاصل ہوگا, اور جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت, آیت نمبر 13 میں دین کے تقاضے ادا نہ کرنے والوں کا برا انجام بیان ہوا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اب ذہن میں امیجن کریں پورے صراط کا, بالکل اندھیرا راستہ ہے, نیچے جہنم ہے, اور جہنم سے گزرتا ہوا یہ راستہ جنت تک جاتا ہے. اب اس راستے سے گزر ہو ہی سکتے ہیں جن کے پاس نور ہے, روشنی ہے, وہ اپنی روشنی میں آگے بڑھ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کے پاس اتنا نور ہوگا کہ مدینے سے سنا تک, سنا یمن کا دار الحکومت, تقریباً 1000 سے 1200 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے مدینہ سے, اور بعض لوگوں کا نور صرف ان کے قدموں تک ہوگا, لیکن وہ بھی بہت غنیمت ہو. آج ہم جانتے ہیں لائٹ چلی جائے, آپ 20 منٹ میں اوپر جانا ہے گاڑی پارک کر کے, تو یہ جو موبائل فون کی روشنی ہے یہ بھی بہت غنیمت ہو جاتی, اس سے بھی کچھ نہ کچھ آدمی ٹٹول ٹٹال کے اپنا رستہ نکال لیتا. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ایمان ہو کہ اس کی رمق وہاں ملے, لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی, اور وہ پھر پکاریں گے ان ضرور نہ مکتب اس میں نور کم, وہ اہل ایمان سے کہیں گے ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حصہ حاصل کر لیں, تم اکیلے اکیلے جا رہے ہو آگے, ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ چلتے ہیں. تو ان منافقین کو روک دیا جائے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ انہیں جواب دے گا کہ لوٹ جاؤ اپنے پیچھے, مراد ہے دنیا کی طرف, فلسل سو نورا, اور وہاں پر تراش کرو نور, یعنی آج کسی دوسرے کا نور کسی اور کے کام نہیں آ سکتا. جیسے دنیا میں ایک آنکھوں والے کی روشنی کسی نابینا کے کسی کام کی نہیں, اس نابینا کو اپنی آنکھیں خود چاہیے, اگر اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کسی آنکھوں والے کا نور اس کے کسی کام کا نہیں. اسی طرح قیامت کے دن ایمان اور نیک اعمال کا نور ہوگا, اور اس کا فائدہ صرف اسی کو ہوگا جس کا یہ ہے, کوئی دوسرا اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. فرمایا فضربا بینہم بسور لہو باب, بس ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ہوگا ایک دروازہ, باطن و فیہ رحمہ, اس دیوار کے اندر کی طرف ہوگی اللہ کی رحمت, اور یہ مومنین اپنے نور کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے اور گویا جنتوں میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت میں. فرمایا وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس دیوار کے سامنے کی طرف باہر کی طرف ہوگا اللہ کا عذاب, منافقین اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے اور واصل جہنم ہوں گے, گر جائیں گے جہنم میں. آگے پھر جہنم میں جانے کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. آخر یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے, کلمہ گو تھے, تو آخر کیا اسباب بنے کہ یہ آج نور سے محروم رہ گئے اور جہنم واصل ہے. چنانچہ آیت نمبر 14 سورہ حدید میں جو ہے یہ اسباب بیان ہو رہے ہیں. فرمایا ینادونہم الم نکن معکم, منافقین مومنین کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, پالو بلا, مومنین کہیں گے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ ہی تھے, ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ایک ہی جگہ نوکری کرتے تھے, ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے ہوں, ایک ہی باپ کی اولاد ہوں, تو کہیں گے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ ہی تھے. لیکن اب وہ آگے وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ آج تم ہم سے دور کیوں ہو گئے, آج تم نور سے محروم کیوں ہو گئے. نمبر ایک, ولکنکم فتنتم انفسکم, پہلی وجہ بیان ہو رہی ہے, لیکن تم نے فتنے میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا اپنے آپ کو. اور یہ فتنہ کسے کہتے ہیں, یہ دنیا کو کہتے ہیں, دنیا کی مال و دولت کو کہتے ہیں. تم نے اللہ سے بڑھ کر, اس کے رسول سے بڑھ کر اور اس کے دین سے بڑھ کر دنیا کی طلب کی, اور تمہارے نزدیک ان کی اہمیت زیادہ تھی, تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ تم فاقہ زدہ ہو جاؤ اور تمہارے پاس وسائل کی کمی ہو جائے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن آپ سے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا آ جائے اور تم اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. تو آج وہی حال ہے, اور یہاں پر بھی پہلے سبب جو بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جانا. نمبر دو, فرمایا ہوا ترب بس تم, پھر تم گو مگو کی کیفیت میں رہے, تردد کرتے رہے, بڑھوں نہ بڑھوں, کروں نہ کروں, دین تمہارے سامنے بھی آیا تھا نبی کی دعوت تم تک بھی پہنچی تھی، قرآن کا کچھ نہ کچھ جو ہے پیغام تم تک بھی آیا تھا، لیکن تم جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، فیصلے میں تم نے تاخیر کی اور تم جو ہے وہ مردوں کی کیفیت میں آدمی انتظار کرتا رہتا ہے کہ بس میں ابھی کاروبار جما رہا ہوں، یہ ایک آدھ سال چل پڑے تو پھر صحیح ہو جاؤں گا، پھر سارے غلط کام چھوڑ دوں گا، کاروبار چل جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے بس اب ریٹائرمنٹ قریب ہے یا ضعیف ہو گیا ہوں، بچے جوان ہو جائیں گے تو چھوڑ دوں گا، کبھی سوچتا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں ان کے ہاتھ پیلے کر لوں تو پھر باقی سارے کام ترک کر دوں گا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بس حج قریب ہے، ارادہ کیا ہوا حج کا، بس حج کر کر آؤں گا تو سارے کام چھوڑ دوں گا، لیکن کسے پتا ہے کہ اتنی مہلت ملے گی، تو یہ تردد میں آدمی لگا رہتا ہے اور اصلاح کو ٹالتا رہتا ہے، توبہ کو ٹالتا رہتا ہے اور ایمان اور عمل کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نمبر تین، فرمایا ورطب تم، اور تم شک میں پڑ گئے، جب اعمال کی پونجی نہیں ہوتی تو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، وہ تو ویسے ہی بخش دے گا، وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو کوئی بات نہیں میں کوئی عبادت تو نہیں کی، گناہ کرتا رہا لیکن وہ تو مسلمان، کلمہ تو پڑھا رہا ہے تو نکل جاؤں گا، تو اس طرح کے جو ہے وہ شک و شبہات جو ہے وہ اسے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا تمہاری امانی نے، امانی کہتے ہیں خوش فہمیاں، انگریزی میں آپ کہیں وشفل تھنکنگ، آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے میں نے گناہ تو بہت کیا لیکن ہر مہینے مسجد میں چندہ دیتا رہا ہوں، یا میں میرا فلاں بیٹا حافظ ہے تو حافظ تو کئی لوگوں کو بخشوا لے گا تو میں چاہے جو مرضی کرتا رہا ہوں میں تو بخشا بخشایا، تو میں یہ امانی ہے، انبیاء جو ہے اپنی اولادوں کو نہیں بخشوا سکیں گے، آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ سے درخواست بھی کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک تو ایمان اور عمل اس کی ضرورت ہے، یہ ہماری خوش فہمیاں اور وشفل تھنکنگ یہ اس دن کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح فرمایا حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم یعنی تمہاری موت کا وقت، وغرکم باللہ غرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز نے، یہ کون ہے؟ شیطان، جو انسان کو دھوکے ہی میں رکھتا ہے، اللہ کی صفت رحمت، صفت کرم، صفت غفاری، اس کی تو امید دلاتا رہتا اور اس امید پہ بڑے بڑے گناہ کرواتا رہتا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ اللہ سریع الحساب بھی ہے، بہت جلد حساب لینے والا، شدید العذاب بھی ہے، بہت شدید عذاب دینے والا، ظلم انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا، عادل بھی ہے، عدل کرنے والا، تو یہ بھی تو ہے، تو دونوں طرح کی صفات رکھنی چاہیے، اگر صرف صفات رحمت کو آدمی دیکھتا رہے تو پھر اسے امید بہت ہو جاتی ہے اور پھر گناہوں سے رکتا نہیں، اور صرف اگر ڈرتا رہے اللہ کی جو ہے وہ سختیوں والا معاملہ وہ زیادہ ذہن میں رکھے تو مایوسی ہو جاتی، پھر آدمی کہتا ہے کہ میں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، چلو جتنے گناہ کرنے کرو، اس لیے ایمان کا معاملہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت، اسے کہا جاتا ہے ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان، تو اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور یہاں جو اسباب بیان ہو رہے ہیں جہنم میں جانے کے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیت آیت نمبر 15 سورہ حدید کی، اس میں جہنم میں نجات کے چور دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اس دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، دنیا میں بڑا عجیب معاملہ ہے، کوئی آدمی پھنس جاتا ہے تو پرچی کام آ جاتی ہے، تعلقات قائم آ جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو پیسہ کام آ جاتا ہے، اکبر آبادی کہتے تھے رشوت دے کر پھنس گیا ہے، رشوت لے کر پھنس گیا ہے تو رشوت دے کر چھوٹ گیا، دنیا میں تو یہی ہے، رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو جن لوگوں نے پکڑا انہیں رشوت دے کر چھوٹ جاتا ہے، یا یہاں کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی مالی تاوان دے کر، کوئی پینلٹی پے کر کے سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، خدا نخواستہ وہاں اگر پکڑ لیے گئے تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ 10 لاکھ روپے میں دیتا ہوں مجھے جہنم سے نجات دینا، یا یہ 2 لاکھ روپے لے لیں مجھے جو ہے جہنم سے چھٹکارا دینا، تو کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، قرآن کو کہتا ہے یہ پوری زمین سونا بیٹھ لے آؤ، اس جیسی ایک اور جو کہ ناممکن ہے تو بھی جو ہے وہ فدیہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا ولا من الذین کفروا، نہ تو منافقین سے یہ فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ما وعکم النار، تمہارا مولا ہے، کچھ پناہ ہے، ہمدرد ہے یہ آگ، گویا اس جہنم کی آگ سے اپنے دکھڑے رو، اس سے اپنی دل کی باتیں کرو، وبئس المصیر، وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے، آگے پھر اہل ایمان سے ایک اپیل ہے اللہ تعالیٰ کی, اور گویا کہا جا رہا ہے کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو, کب وقت آئے گا تبدیلی کا, کتنی دفعہ بات سنو گے اور کتنی دفعہ جو ہے وہ تمہارے سامنے دین کے تقاضے رکھے جائیں گے, آخر کو اور ان تقاضوں کو ادا کرو. تو بڑی ہلا دینے والی آیت ہے, فرمایا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کبھی وقت نہیں آیا علی ایمان تک کہ ان کے دل لرز اٹھے اللہ کے ذکر سے. وما نزل من الحق, اور اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے حق میں سے یعنی قرآن کو سن کر. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں دی گئی تھی کتاب. من قبل, اس سے پہلے. وطال علیہم العہد, اور پھر طویل ہو گئی ان پر مدت, یعنی اللہ نے کتاب دی, انبیاء کو بھیجا, انہیں جو ہے وہ دین کے تقاضے سامنے آ گئے, اور پھر بے عملی میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس حکم سے کو نظر انداز کیا, اور انہوں نے بظاہر دیکھا کوئی اللہ کا عذاب بھی نہیں آ رہا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, فقست قلوبهم, بس سخت ہو گئے ان کے دل. جب ایک دفعہ حق سامنے آئے, آدمی نہ مانے, اس میں اسے ٹال مٹول سے کام لے, تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, تو اس کے دل پر وہ اثرات نہیں ہوتے جو پہلی دفعہ آپ کے سننے سے ہوتے ہیں. یہ گویا نقد سزا ہے, وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اور فرمایا وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر فاسق تھے. آگے پھر امید کی ایک کرن کہ اللہ ہمیں بھی ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے سکتا ہے. کوئی بات نہیں اگر صاحب کا زندگی محرومی میں گزر گئی, اور کوئی بات نہیں اگر آدمی محسوس کرے کہ میرے دل میں تو وہ دقت نہیں ہے, اور میرے دل میں وہ دین کی طلب نہیں ہے, میرے دل میں وہ اللہ سے تعلق نہیں ہے, میرے پاس وہ نیک اعمال کی پونجی نہیں ہے, تو بھی کوئی بات نہیں. فرمایا کہ ابھی موقع ہے, امید کی ایک کرن موجود ہے. فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الموتى بعد یحیی الارض بعد موتها, خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. تبین لکم الآیات, اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تم پر اپنی آیتیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. تو ذرا غور کیجئے, ایک بنجر زمین ہے, خصوصاً عرب کا تصور کیجئے, ریگستان, ادھر سے ادھر تک ریت اڑی ہوتی ہے, کوئی زندگی کی رمق نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں, وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی, اس کے اندر سے جو ہے وہ سبزہ اگاتا ہے, اور سبزے کو دیکھ کر حشرات ادھر جمع ہو جاتے, ان کیڑوں مکوڑوں کو دیکھ کر پرندہ آ جاتے ہیں, اور پھر روڈنٹس اور مختلف جانور بھی آ جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر پہلے جو بیابان تھا گلزار ہو جاتا. تو فرمایا کہ وہ اللہ بھی تمہارے دل جو ایمان سے محروم ہے, تمہارے پاس اعمال کی پونجی جو دینک اعمال سے محروم ہے خالی ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی زمین کو بھی آباد کر سکتا ہے, اور تمہیں بھی ایمان اور نیک اعمال کی توفیق ہو سکتی ہے. تو جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ مردہ دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے. کرنا کیا ہوگا, قرب الہی کے حصول کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور وہ جو قرض دیتے ہیں اللہ کو بہترین قرض. یہ دونوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدیں ہیں. لوگوں کی فلاح بہبود پر خرچ کیا جائے, ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے خرچ کیا جائے, یہ صدقہ کہلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رستے میں چلتے ہوئے کوئی اگر تکلیف دے چیز کو ہٹا دے, یہ بھی صدقہ ہے. مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا, یہ بھی صدقہ ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کرنا, وقت لگانا, صلاحیتیں لگانا. بظاہر اس دنیا میں اس کا کوئی ریٹرن نظر نہیں آتا, آپ کروڑوں روپے آج لگا دیں کوئی نتیجہ نہیں نظر آتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس یعنی خرچ کو قرض حسنہ کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے جو اللہ کئی گناہ بڑھا کر عطا فرمائیں گے. فرمایا یضاعف لهم ولهم اجر کریم, اور وہ اللہ کئی گناہ بڑھا کر جو ہے وہ انہیں عطا فرمائیں گے, ایسے لوگوں کے لیے بہت اکرام والا اجر. آگے فضیلت ایمان کا بیان ہے, یعنی دل سے دنیا کی محبت نکلنے کے بعد ہی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو سکتی ہے, یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. تو دل کیسے آباد ہوگا, اس پر حل چلانا پڑے گا. حل سے کیا مراد ہے, دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا. اور دنیا کی محبت کب نکلے گی, جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جہاں ہمارا مال ہوتا ہے وہیں ہمارا دل ہوتا ہے, یہ بات کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے. تو اگر یہ مال دنیا میں انویسٹ ہوگا تو دل بھی ادھر ہی لگا رہے گا, اور یہ مال آخرت کے لیے خرچ ہوا تو پھر دل بھی آخرت کے لیے لگے گا, اور وہاں دل چاہے گا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. تو فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر, اولئک هم الصدیقون و شہداء عند ربهم، یہی لوگ سچے ہیں اور شہید ہیں اپنے رب کے نزدیک. لهم اجرهم و نورهم، انہی لوگوں کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا اللہ کی آیات کو. دیکھیں ایک جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ایک جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے. یہ تو مانے کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل کرنے پر تیار نہ ہو اور اس کے برخلاف عمل کر رہا ہو، تو یہ عملی تکذیب ہے، تو اس کا خطرہ ہم سب کو ہے. تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. ایک آپ آیتیں اور سن لیجئے، آیت نمبر 20 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مراحل بیان کیے. یہ جو ہمیں بڑی عزیز ہے دنیا کی زندگی، اصل میں ہے کیا، پانچ ادوار ہیں جو ہر ایک پر آ رہے ہیں. کچھ ادوار سے میں گزر چکا، کچھ سے آپ گزر چکے، کچھ ادوار اب ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں گے. بس ایک ہی سائیکل ہے جس پر یہ سارے انسان چلے جا رہے ہیں، اور ہر مرحلے میں کچھ دلچسپیاں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. جب ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں چلے جاتا ہے تو وہ بڑی بیکار لگتی ہیں. تو بہرحال پہلے آیت سن لیجئے، اس کے بعد تھوڑی سی بات اس پر ہوگی. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے مگر لعب و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا اور سجنا بننا اور ایک دوسرے سے مال، ایک دوسرے پر فخر کرنا، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا، اور اسی طرح مال اور اولاد کی کثرت کی حوث. کما تل غیث، اس کی مثال ایسے جیسے بارش، اعجب الکفار نباتہ، کسان کو بڑا خوش کرتا ہے اس کی کھیتی کا اگلا. ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنے بالکل جوبن کو پہنچتی ہے، سر سبز لہلاتی فصل ہوتی ہے، بلا کسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ مجھے میری محنت کا سلام ملنے والا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ فترا و مسفرا، پھر تم دیکھتے اسے زرد، وہ ہری بھری فصل پر گویا بڑھاپا آ جاتا ہے اور بالکل زردی مائل ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو کر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی اصل میں انسانی سائیکل بھی، نباتات پر یہ سائیکل 3 مہینے 6 مہینے میں آ جاتا ہے، انسان پر یہ سائیکل چند سالوں میں آ جاتا ہے. جس طرح بیج بوتے ہیں چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور، اور اس عمر کو یہاں جو ہے وہ لاب کہا گیا. اور کوئی بھی چیز دے دیں بس وہ کھیل کود کر رہا ہوتا ہے، پھٹا ہوا ڈبا دے دیں اور ٹوٹی ہوئی پینسل دے دیں اسی سے کھیلنے لگا، چابیاں دے دیں اسی سے کھیلنے لگے. جس طرح پھر پودا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے انسان بھی بڑا ہوتا ہے، اور اب یہ عمر ہے 2-2.5 سال کی، اس سے اوپر کی عمر، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں لڑکپن، اب اس کے کھیل میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ خالی ڈبے سے نہیں کھیلے گا، اسے جہاز چاہیے، اسے گاڑی چاہیے، اسے بال چاہیے، اب ذرا دلچسپی والے کھیل چاہیے. تو جس طرح فصل اپنے جوبن کو پہنچتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے. ٹین ایجز، ارلی ٹینز، اس وقت جو ہے اسے بننے کھلنے کا بڑا مزاج ہوتا ہے، گھنٹوں شیشوں کے سامنے گزارا ہوتا ہے، شیشہ نہ ملے تو سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کے جو ہے وہ شیشے میں دیکھ کر بال سنوار ہے، ٹوپی کیوں نہیں پہنے گا، بال خراب ہو جائیں گے. اور جی دین کے مطابق کیوں نہیں وضع قطع کرے گا، کیونکہ ابھی شکل و صورت جو ہے وہ اس طرح سے پیاری ہے جیسا گلیمرائز دنیا میں دکھایا جا رہا ہے. تو اسی طرح پھر اور تھوڑی عمر بڑھتی ہے تو یہ تفاخر کا موقع، پھر آدمی میں ایک لگن ہوتی ہے کہ مجھے اپنے باقی ساتھیوں سے آگے نکلنا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے اس کے بعد وہ نوکری ہو، کہ میرے دوست کو اگر 80,000 کی جاب ملی ہے تو مجھے 2,00,000 کی جاب ملنی چاہیے، اگر اس کا بزنس گروم کر رہا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کرنا ہے اپنے بزنس کو، اگر وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے میں بھی جانا ہے، میں نے بھی جو زیادہ اعلیٰ ڈگری لے کر آنی. تو یہ کمپٹیشن کا دور ہوتا ہے جسے یہاں تفاخرم بینکم سے واضح کیا گیا. اس کے بعد پھر خواہ جواب دے جاتے ہیں، وہ گلابی چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، وہ کالے بال زبید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، اور جو طرح طرح کی تکلیفیں ہمارے سے آدمی دو چار ہو جاتا ہے اسے بڑھاپا کہتے ہیں. اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، بڑھاپے میں حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ کما لیا ہے اس کا بڑا لالچ ہوتا ہے، چیزوں کو گویا دانتوں سے پکڑ کر رکھتا ہے. جوانی میں معاملہ یہ تھا کہ جو ہے اپنی انا پر بہت کچھ لٹاتا تھا، اور بڑھاپے میں کہتا ہے کہ چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہیں دوں گا. تو پیسے سے اتنی حقیقت محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ طاقت نہیں ہے دوبارہ کمانے کی، تو بالکل ریئلسٹک مٹیریلسٹک جو ہے وہ اس کا اپروچ ہو جاتی ہے. اس سے آگے بھی پھر بیان ہو رہا ہے کہ फिर एक और चीज आती है जो आज हमारा मौजूद है यानी मौत। तो आपने देखा है कि ये खेती भी मर जाती है, जर्द होने के बाद चूरा चूरा होकर बिखर जाती, और इंसान भी मौत के साथ इस जमीन का पेवन बन जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन एक फर्क है इंसान और खेती में। इससे पहले चंद अशार आपको मौलाना अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह के सुना दो कि ये पांच मराइल जो जिंदगी के हैं, इसकी एक बात तो ये कि हर एक पर गुजर है, यानी बचपन लड़कपन जवानी फिर वो खसूसन पहले कह नौजवानी फिर जवानी फिर बुढ़ापा फिर मौत, हम में से हर एक इसी साइकिल से गुजर है। फिर खास बात ये कि हर लेवल पर उसकी खास दिलचस्पियां होती है, वो उसे बहुत कुछ अहमियत दे रहा होता है, लेकिन जब अगले मरहले पर जाता है तो पिछली जो दिलचस्पियां बिल्कुल बेकार लगती। जैसे एक बच्चा जिसे पहले जो है वो अपने खिलौने से बहुत मोहब्बत होती है, जब इंजीनियर बन जाता है डॉक्टर बन जाता है तो खिलौने बेकार लगते हैं उसे। तो अकबर इलाहाबादी का एक वाक्य है, उनका एक बेटा था और आला तालीम के लिए उन्होंने बाहर भेजा और कोशिश करते थे बच्चा जो भी ख्वाहिश करे वो पूरी करे। तो बचपन में उसने ख्वाहिश की कि अब्बा जी ऐसी गेंद लाकर दें जिस पर घोड़ा बना। अब वो अब्बा जी ढूंढ रहे हैं बाजारों में, कहीं ऐसी गेंद नजर नहीं आ रही जिस पर घोड़ा बना हो। इसी असला में बच्चा बाहर चला गया तालीम हासिल करने। तो यह हुआ कि वो आ रहा है और एक दिन बाजार निकले हुए थे कि अचानक ऐसी गेंद नजर आ गई जिसका घोड़ा बना हुआ था। तो अकबर इलाहाबादी ने फौरन खरीद ली, साथ ही ऐलान किया सारे जान पहचान दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में कि मैं एक बड़ा अजीम तोहफा देने वाला हूं अपने बच्चे को। एक बड़ी दावत मुनक्कद की गई। जब दावत अपने जोबन पर थी तो अपने बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। अब लोगों को बड़ा तजस्सुस कि पता नहीं क्या कीमती तोहफा है जो अकबर इलाहाबादी अपने बेटे को देने वाले, और उन्होंने फिर वो गेंद निकाल के बच्चे के आगे बढ़ाई कि बच्चा ये गेंद तुम्हें बड़ी इसकी आरजू थी और मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। अब बच्चा शर्माए, कहने लगा अब्बा जी मुझे इसकी कोई हाजत नहीं, आप तो इतने लोगों के दरमियान मुझे शर्मिंदा कर रहे, मैं क्या करूंगा इस गेंद का। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि बेटे मैंने सालों से तलाश किया, बड़ी मेहनत के बाद ये गेंद मुझे मिली। तो कहने लगा नहीं अब्बा जी मुझे तो अब इसकी कोई हाजत नहीं है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि आप ये जो गेंद दे रहा मुझे शर्मिंदगी हो रही। तो अकबर इलाहाबादी इसी मौके की इंतजार में थे, कहने लगे कि बेटा मैं यही समझाने के लिए तुम्हें मैंने ये किया, आज जिन चीजों को तुम दुनिया में रहते हुए अहमियत दे रहे हो कल कयामत के दिन वो तुम्हें नहायत हीच महसूस होंगी और तुम्हें अफसोस होगा शर्मिंदगी होगी कि मैंने इन चीजों की खातिर अल्लाह को नाराज किया। तो आज आदमी अपनी आखिरत की फिक्र करे, इन मामूली चीजों को एक गाड़ी एक घर अच्छा कपड़ा अच्छा खाना इसकी खातिर अल्लाह को नाराज करें, तरह तरह के जराइम करें, तो अल्लाह ताला में बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मौलाना मजरूह फरमाते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जाए तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जाए तमाशा नहीं है। अल्लाह करे कि यह सबक हमें आज याद हो जाए, वरना ये दुनिया की मामूली चीजों की खातिर हम अल्लाह ताला को नाराज कर बैठते हैं और हमेशा हमेशा की जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। अलबत्ता इंसानों में और इस नबातात में इस एक फसल में फर्क क्या है वो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीद। फसल तो दुनिया में बिखर कर चूरा बनकर खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान को आखिरत में दोबारा उठाया जाएगा और फिर आखिरत में या तो अज़ाब शदीद होगा व मग़फ़िरत मिन अल्लाह व रिज़वान, और या फिर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी उसकी रजा होगी। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर धोखे का साजो सामान। तो आज हमारा मौजू था मौत, और इसके हवाले से हमने पहली बात समझी कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चक्कर रहना है, कोई भी इससे फरार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी बात फिर हमने सूरह निसार नंबर 78 के हवाले से समझी कि अइनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत, जहां कहीं तुम होगे मौत तुम्हें आ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजि मुशय्यदा, और तुम कितने ही मजबूत किलों के अंदर क्यों ना छुप जाओ। इसी तरह तीसरी बात हमने सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत के हवाले से समझी थी कि वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि हरगिज अल्लाह ताला मोहलत नहीं देते किसी जान को जबकि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। तो अभी मौका है, अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और सही फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रह के दुनिया में बशर को नहीं देबा गफलत, मौत का ध्यान भी लाजम है कि हर आन रहे। जो बशर आता है दुनिया में ये कहती है फजा मैं भी पीछे चली आती हूँ, मेरा ख्याल है। اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا فرمانا.